الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروس بھی پڑھ لیجیے تم حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مختلف احباب، کئی دنوں سے نکاح سے متعلق دینی احکامات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، اس لیے آج کی گزارشات کے لیے یہ طے کیا گیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کے حوالے سے دی گئی تعلیمات کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اس کا انسانی، معاشرتی، عائلی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. لہذا آج آپ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے نکاح کے بارے میں تعلیمات انشاءاللہ سنیں گے. نکاح عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی باہم ملاپ کے ہیں، ملنا. درختوں کی شاخیں اگر ایک دوسرے کے اندر پیوستہ ہو جائیں تو عربی میں کہتے ہیں تناکحت الاشجار، درخت آپس میں نکاح کر گئے، یعنی ایک دوسرے سے مل گئے. مجازن اس لفظ کا اطلاق عقد نکاح پر ہوتا ہے. عقد نکاح ایک ایسا معاملہ کہ جس کے ذریعے ایک مرد اور عورت کے درمیان تعلقات اور حقوق کا تعین ہوتا ہے. نکاح کو اسلامی نظام معاشرت میں بڑی اہمیت حاصل ہے. عائلی حقوق کی ادائیگی کی اس سے ابتدا ہوتی ہے. حیا، شرم، عزت اور عصمت کو اس سے تحفظ ملتا ہے. ایک خاندان وجود میں آتا ہے، رشتہ داریاں ظہور میں آتی ہیں. گویا نکاح ایک صالح تمدن کی روح ہے. نکاح کے رشتے کی مضبوطی کا آپ اندازہ کیجیے کہ ایک بار قائم ہونے کے بعد پھر کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں ٹوٹتا. در مختار نے نکاح کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ لیس لنا عبادت شرعت من عہد آدم الی الان ثم تستمر فی الجنہ الا النکاح والایمان. فرمایا ایسی عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے، ثم تستمر فی الجنہ، اور پھر یہ جنت میں بھی برقرار رہے گی اور جاری رہے گی، وہ ہے نکاح اور ایمان. نکاح اور ایمان یہ آج شروع ہوئے ہیں تو یہ جنت تک برقرار رہے گی. جو نکاح کو اس جملے میں عبادت قرار دیا گیا ہے، اور فقہ اسلامی کی کتاب رد المختار میں نکاح کے حوالے سے یہ بات درج ہے کہ ان الاشتغال به افضل من التخلی لنوافل العبادات، کہ نکاح کی ذمہ داریاں اور حقوق ادا کرنا نفلی عبادتوں میں مشغول ہونے سے بھی افضل اور احسن ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، انسانوں کے درمیان قائم ہونے والا پہلا پاکیزہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے جو دنیا میں وجود میں آیا. اس رشتے کے بعد انسان باپ بنا، بیٹا بنا، دادا بنا، پوتا بنا، ماموں چچا بنا، بھائی بہنوئی بنا، اور اسی نکاح سے خاتون ماں بنی، نانی بنی، دادی پھوپھی چچی بیٹی بہن بہو بھانجی بھتیجی، یہ جتنے رشتے ہیں یہ سب کے سب اس کے بعد وجود میں آتے ہیں. اور نکاح کے بغیر جنسی تعلق سے کوئی رشتہ وجود نہیں پاتا. نکاح کے بغیر جنسی تعلق سے کوئی رشتہ وجود نہیں پاتا، بلکہ بے حیائی، بے غیرتی، مالی کرپشن، عذاب الہی، مہنگائی اور محرومیاں وجود پاتی. نکاح کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے انعامات میں سے ایک انعام کے طور پر ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا. اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر تمہاری بیویوں سے آگے رشتے بڑھے اور بیٹے پیدا ہوئے اور پوتے اور نواسے وجود میں آئے. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، اور پیدائش کے بعد اس کے دو رشتے وجود میں آئے، ایک ہے نسبی رشتہ یعنی باپ بیٹا ہے، ماں بیٹی ہے، اور دوسرا ہے سہرن سسرالی رشتہ. گویا سسرالی رشتے کو بھی اللہ تعالی نے نسبی رشتے کے ساتھ شمار کرتے ہوئے اس کو بھی وہی حرمت اور احترام دیا ہے جو کہ نسبی رشتے کو ہمارے دین نے دیا ہے. یہاں بالکل برابر دونوں جو رشتے ذکر کیے گئے ہیں، اس برابری کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، بدھ مذہب، عیسائی اور ہندوازم میں روحانی ترقی کے لیے تجرد کو، یعنی اکیلے رہنے کو بہت افضل قرار دیا گیا ہے، اکیلے رہنے کی تعلیم دی گئی، جبکہ اسلام میں رہبانیت سے اللہ کے حبیب نے روکا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی حقیقت نہیں. قرآن کریم میں ہے وَرُحْبَانِيَّةَ لِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت جو تم نے ایجاد کر لی ہے ہم نے تو تم پر لازم نہیں کی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تین صحابہ کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے کہ تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جا کر سوال کیا، جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي، کہ تین صحابہ آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ کا عبادت کرنے کا معمول کیا ہے. فلما اخبروا بها، جب انہیں عبادت کے طریقے، حضور جو گھر میں عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں خبر دی گئی، تو کأنہم تقالوها، انہوں نے یہ کہا کہ گنتی کے لحاظ سے، یعنی تعداد کے لحاظ سے تو یہ کم ہے، ویسے تو ساری امت ساری زندگی بھی جو عبادت کرتی رہے اللہ کے حبیب کا ایک سجدہ بھی اس ساری عبادت پر بھاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گنتی کے لحاظ سے کأنہم تقالوها، انہوں نے اسے کم جانا. فقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں کہنے لگے کہ ہم کہاں اور اللہ کے حبیب کہاں، ان کی تو اکیلی ایک نماز بھی ہماری ساری نمازوں پر یقیناً بھاری ہے. قال احدهم، تینوں نے عہد کیا، ایک نے کہا اما انا اصلی اللیل ابدا، میں ساری ساری رات کھڑے ہو کر نفلی عبادت کیا کروں گا اور سوؤں گا نہیں. وقال الاخر هل انا اصوم النهار ابدا، میں سارا سارا دن روزہ رکھوں گا نفلی، ولا افطر، افطار کبھی نہیں کروں گا، کوئی دن مس نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ اکیلا زندگی گزاروں گا تاکہ شادی کے بوجھ سے میں بچا رہوں اور اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہوں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور ان تینوں کے پاس آ کر آپ نے ارشاد فرمایا انتم الذی نقلتم کذا وکذا، تم نے یہ بات کہی ہے آپس میں، تم نے ہر ایک نے ایک ایک بات کہی ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں ہوں، اس میں کیا شک ہے. لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. و اتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی کی ہے اور اللہ تعالی کی خاص اجازت کے نتیجے میں تم سے زیادہ عورتوں سے شادی کی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ہٹ کر اللہ تک پہنچنا چاہا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہیں، مجھ سے پوچھا کہ بھائی سناؤ تم نے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں نے تو شادی نہیں کی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تزوج، شادی کرو، فإن خیر هذه الأمة كان أكثرهم نساء، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بہترین اور بالا ترین اور بلند ترین اور خیر اور بھلائی اور ہر لحاظ سے اعلیٰ ترین ہستی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خواتین سے شادی کی۔ نکاح گزشتہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کی سنت ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے حبیب آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی۔ دو انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کا تذکرہ امام راضی نے کیا ہے کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے کہا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا، اور دوسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو وہ شادی بھی کریں گے، نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، روحانی اور اخلاقی اعتبار سے سب سے بلند ترین ہستیاں انبیاء اور رسول ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی، اور امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کی طرف سے اور ہماری بیویوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ گویا اولاد اور بیویاں یہ انسانی معاشرتی اور عائلی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے فقہا نے نکاح کی حکمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا لما فیہ تہذیب الاخلاق، نکاح کیوں ضروری ہے؟ بعض حالات میں فرض ہے، یہ نکاح کو صرف سنت سمجھنا، یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ نکاح میری سنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح صرف سنت ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ نکاح میں نے کیا ہے، نکاح کرنا یہ میرے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ بعض حالات میں نکاح فرض ہو جاتا ہے، جب انسان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو اور وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی پوری قدرت و طاقت رکھتا ہو، ایسے مرد پر نکاح فرض ہے۔ نکاح کی حکمتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا لما فیہ تہذیب الاخلاق، اخلاق کی درستی کے لیے نکاح ضروری ہے۔ وَتَوْسِعَةُ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ، اور اپنے جیسے انسانوں کے معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے نکاح کے نتیجے میں۔ وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ، اولاد کی تربیت، وَالنَّفْقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور رشتہ داروں اور کمزوروں پر مال خرچ کرنے کا سلیقہ، وَإِعْفَافُ الْحَرَمِ وَنَفْسِهِ، اور اپنی پاک بازی اور اپنی بیوی کی پاک بازی کا ذریعہ، وَدَفْعُ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهُنَّ، اور خود کو اور اپنی بیوی کو ہر فتنے سے بچا کر رکھنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے نکاح میں رکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا توجہ دیجیے اس بات پر، فقہی لحاظ سے نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مرد کو عورت کے ساتھ ایک محدود اور مخصوص استفادے کا حق ملتا ہے, وہ مالک نہیں بن جاتا اس کا. نکاح کے نتیجے میں شوہر اپنی بیوی کا مالک نہیں بن جاتا, صرف اس کو مل کے بزا یعنی ایک مخصوص اور محدود نفع کا اور تعلق کا ایک حق اسے حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا حق ہے کہ جس میں دوسرے کی شرکت قطعی طور پر ناقابل قبول. یہ صرف سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد تجدید کا محتاج ہے یا کچھ عرصہ رہے گا اور باقی اس کے بعد ختم ہو جائے گا, بلکہ نکاح ہمیشہ قائم رہنے والا ایسا رشتہ کہ جس سے مقصود پاک باز زندگی گزارنا ہے اور عزت اور عصمت کی حفاظت ہے. اب ذرا توجہ دیجیے, لہذا پہلی شرط نکاح میں یہ ہے کہ نکاح ان عورتوں کے ساتھ ہو کہ جو غیر محرم ہیں, جن کے ساتھ حرمت قرآن نے بیان نہیں کی. تین حرمتیں ہیں, ایک حرمت نسلی ہے, نسل کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ نکاح حرام, وہ ماں ہے, بیٹی ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے اور نیچے تک نانی ہے, دادی ہے اور بھانجیوں اور بھتیجیوں کی اولاد ہے, بہن کی اولاد ہے, نیچے تک خالہ ہے, اسی طرح پھوپھی ہے, یہ حرمت نسلی. دوسرے حرمت مطہرت, ساس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طرح اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ حرمت مطہرت. اور تیسرے حرمت رضاعت, کسی خاتون کا اگر کسی بچے نے 2 سال کی عمر تک کے دوران 2 سال کی عمر تک کے دوران میں اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے, چاہے کم مقدار میں پیا ہو یا زیادہ مقدار میں پیا ہو, ایسی خاتون کے ساتھ رشتہ حرمت رضاعت کا ثابت ہو جاتا ہے, اور حرمت رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. ان محرمات کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اب اس کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن حلال کب ہوں گے؟ اب ذرا غور کیجیے, ان سب تغو بھی اموالکم, ان سب تغو, چار بنیادی احکام اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پہلا یہ کہ طلب کرو, یعنی باقاعدہ زبانی ایجاب و قبول ہو دونوں طرف سے 2 مسلمان عاقل بالغ مردوں کی موجودگی میں. جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا تب تک نکاح نہیں ہوگا. خدا نخواستہ اگر ایک لڑکا یا لڑکی اکیلے بیٹھ کر آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپس میں نکاح کرتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ ایسا کہنا کفر ہے. اور مالا بدہ من ہو سکے کی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو شخص اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے وہ اس جملے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. یہ مسائل اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس طرح کے احوال سامنے آ رہے ہیں, اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. نمبر 1, انتب کہو, طلب کرو, یعنی نکاح ایجاب و قبول کے بغیر نہیں ہوگا, ایجاب و قبول رکن ہے نکاح. پھر بے اموالکم, مہر دینا قبول کرو, مہر مقرر کرو. اور پھر محسنین غیر مسافحین، ان عورتوں کو ہمیشہ اپنے ہاں ٹھہرانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی اور جنسی تسکین پورا کرنا مقصود نہ ہو. لہذا عارضی نکاح، متا وغیرہ اس آیت کی روشنی میں حرام ہے. ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی ہو، اسے چھوڑنے کی کوئی مدت معین نہ ہو، اور پھر لا متخذی احضان، لا متخذی احضان، یہ سوتیلی کسی نے بھیجی ہے چٹ کے اس کے ساتھ نکاح. سوتیلی خالہ کون سی ہوئی جی؟ جس کو منہ سے خالہ کہا ہے، منہ سے کسی سے کسی کو خالہ کہنے، یا منہ سے کسی کو بھتیجی کہنے، یا منہ سے کسی کو بہن کہنے سے نہ حقیقی بہن بنتی ہے، نہ حقیقی خالہ بنتی ہے، اور نہ حقیقی بیٹی بنتی ہے. احترام کی نیت سے کہنا جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، منہ بولے بھائی بنا لینے اور منہ بولی بہنیں بنا لینے سے جو معاشرے میں خرابیاں وجود میں آتی ہیں، اور جن کے نتیجے میں رشتوں کی حرمت کی وجہ سے قربتیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. آگے کیا کہا، ذرا غور کیجئے آیت پر. محسنین، نکاح کے ذریعے سے تم اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کر رہے ہو، غیر مسافحین، اور محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور خبردار چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہ ہو. جو الفاظ مردوں کو کہے گئے ہیں بالکل وہی الفاظ عورتوں کو کہے گئے ہیں، محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، خبردار تم نکاح کے ذریعے سے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرو، کلا بند کرو، اور شہوت رانی محض مقصد نہ ہو، عارضی نکاح نہ ہو، اور لا متخذات اخدان، چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہ ہو. نہ مرد گرل فرینڈ بنائے، اور نہ عورتیں بوائے فرینڈ بنائیں. یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ ہمارے مسلم معاشرے کا مزاج نہیں ہے، قرآن اس کو حرام کرا دے رہا ہے. اور جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور سرکشی ہے، اور عذاب الہی کا ذریعہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا متخذات اخدان، لا متخذی اخدان، نہ مرد چھپی دوستیاں قائم کریں، نہ عورتیں چھپی دوستیاں قائم کریں. گویا شریعت اسلامیہ مرد اور عورت دونوں کو پابند کرتی ہے کہ وہ خود کو محدود رکھیں اور صرف اپنے اس رشتے پر اکتفا کریں جس کی شریعت نے اجازت دی. میرے بزرگوں اور دوستو، نکاح کے مقاصد قرآن نے متعین کیے ہیں. عفت اور عصمت کی حفاظت نکاح کا بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد. فرمایا یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فانہ اغض للبصر، کیونکہ یہ نکاح اس کی نگاہوں میں پستی لائے گا. واحسن للفرج، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا. ومن لم يستطع، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فانہ لہ وجاء، یہ روزہ رکھنے سے اس کی خواہش دبی رہے. بلکہ اللہ کے حبیب کے صدقے جائیں، اللہ کے حبیب نے کوئی حجاب نہیں رکھا، کوئی حجاب نہیں رکھا. بات حجاب والی ہے، لیکن اس لیے کلیئر کر دی تاکہ کسی کو کوئی کسی مقام پر کوئی رکاوٹ نہ بنے. فرمایا اذا احدکم اعجبته المرأۃ، جب کسی عورت پر تمہاری نگاہ پڑے اور وہ تمہیں اچھی لگنے لگے تو فوقعت فی قلبہ, تمہارے دل میں وہ کھبنے لگے. فلیعمد الی امرأتہ فلیواقعہا, تو فوراً اپنی اہلیہ سے رجوع کرو اور اس سے اپنا تعلق قائم کرو. فإن ذلك يرد ما في نفسه, یہ علاج ہے اس خواہش کا جو تمہارے اندر پیدا ہو گئی تھی. اللہ نے یہاں بھی تمہارے لیے حلال طریقے سے وہی کچھ رکھا ہے جس کی تم غلط خواہش کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ, نکاح الفت اور محبت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها, یہ نکاح ہم نے اس لیے رکھا ہے تم تاکہ تم دونوں پرسکون زندگی گزارو اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور راحت ہو. اور فرمایا هن لباس لكم وانتم لباس لهن, ذرا غور کیجیے آیت پر. فرمایا نکاح کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہو, عورتیں تمہارا لباس تم ان کا لباس. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس پردہ پوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے لیے گویا ایک دوسرے کی بات. حضور نے فرمایا بدترین شوہر وہ ہے, بدترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے اور اگلے دن لوگوں نے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق کی کیفیات ہیں ان کو نشر کرتا پھرے. بدترین شوہر وہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو لباس ہے. اور نکاح کے نتیجے, اب ذرا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نکاح کو ہمارے دین نے کتنی اہمیت دی. حضور فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جب تو نے شادی کی تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. معلوم ہوا آئلی زندگی کا تعلق آدھے دین سے ہے. اور نکاح حدود اللہ کے قیام کا ذریعہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نکاح کا مقصد بیان کرتی ہوئے ان یقیم حدود اللہ, نکاح کرو گے تو اللہ کی حدود قائم ہوں گی. گناہ سے بچاؤ کا اصل حل یہ ہے کہ گناہ کے اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ, حدود اللہ کے قریب بھی نہ جاؤ. اور نکاح کو مالی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ قرار دیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جناب پہلے منڈا پڑے گا, پھر کماؤ پتر بنے گا, پھر نکاح کریں گے, چاہے وہ 40 سال کا بڈھا ہی کیوں نہ ہو جائے. پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی. جب مولوی صاحب دعا کرو پتر نہیں ہو رہا, کوئی میرا نواسا نہیں, پوتا نہیں. بھائی جو فطری زندگی ہے ان کی گناہوں میں مبتلا رہ کر گزارنے پر تم نے انہیں مجبور کر دیا ہے اس لیے کہ معاشی استحکام حاصل ہو. جو قرآن کیا کہتا ہے انکحوا الایاما منکم, جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ مالی طور پر کمزور ہیں اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. سیدنا صدیق اکبر یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے اللہ نے جو جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو تم بجا لاؤ, اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو پھر فرمایا ان خفتم عیلتن, اگر تمہیں اگر تم فقر سے ڈرتے ہو فسوف یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے تمہیں غنی کر دے. ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کی اہمیت سے میرے بزرگوں اور دوستوں کون انکار کر سکتا ہے؟ نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والے کو یہ فرمایا بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا. اللہ 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 کے حبیب فرماتے ہیں ثلاثۃ, تین آدمی ایسے ہیں حق علی اللہ عونہم, ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنا حق بنا لیا ہے, اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کون کون؟ المقاتب الذی یرید الاذی, یہ چیز چونکہ آج پائی نہیں جاتی اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد یقیناً کرے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، نکاح کی جو اہمیت ہے اس کو ذرا محسوس کیجیے. بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا، جہاں قلبی رجحان تمہیں نظر آئے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان قلبی رجحان تمہیں نظر آئے تو فوراً ان کا نکاح کرو. لم تر للمتحابین مثل النکاح، دو ایک دوسرے کو چاہنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اذا خطب احدکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تم یہ محسوس کرو کہ جو پیغام شادی کا دے رہا ہے اس کا دین بھی ٹھیک ہے، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہیں، تو فوراً نکاح کرو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو پھر ملک میں زمین میں فساد پھیلے گا اور فتنے پھیلیں گے، پھر لوگ چھپ کر شادیاں کریں گے اور ایسے لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی کریں گے جو خاندانی لحاظ سے ان کے سوشل سٹیٹس سے برابری نہیں رکھتی. جبکہ حضور نے فرمایا سوشل سٹیٹس کا اور خاندان کا لحاظ رکھ کر نکاح کرو. آپ کا ارشاد گرامی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا تنکحوا الا الاکفاء، کف کا خیال کرتے ہوئے نکاح کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ نکاح آر بن جائے، والد کے لیے، ایک گھرانے کے لیے، دوسرے گھرانے کے لیے، آر نہیں بننا چاہیے. برابری کا لحاظ ہوگا تو پھر نکاح جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا اور موجود رہے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے ہاں نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بدکاری آسان ہو گئی. اور نکاح میں ایسی ایسی چیزیں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی کر رہے ہیں. شادی میں مثلا منگنی اور مہندی کی جو رسمیں ہیں، جو کیفیت ان کی اس وقت ہو چکی ہے، افسوسناک. مہندی کی رسم میں کیا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نہیں ہو رہا، اور پتہ نہیں کسی چیز میں خود کفیل ہم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن اب مہندی کے موقع پر ناچنے کے معاملے میں پوری قوم خود کفیل ہو گئی ہے. پہلے باہر سے نچوانے والیاں لایا کرتے تھے، اب خیر سے گھر میں ہی یہ انتظام لوگوں نے کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. اسی طرح قرآن کریم کے سائے سے چلے رخصت کرنا بیٹی کو، بھائی مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں وہ زندگی گزارے گی، یعنی ساری زندگی قرآن کے مطابق گزارے. یہ ہے قرآن کا سایہ، یہ نہیں کہ آپ جب وہ رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیں. اور سایہ کون پڑھنے دیتا ہے؟ خیر سے ویڈیو کی لائٹ اتنی ہوتی ہے کہ سایہ تو دور دور بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. قرآن کی تعلیمات کا کھلم کھلا، قرآن کی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اور قرآن کو سامنے رکھ کر خلاف ورزی. یہ ساری چیزیں ان سے گریز کرنا ہے. اسی طرح مہر کی جب بات آتی ہے تو جناب مجھے حیرانی ہے اس پر، یقین کیجئے کہ مہر کی جب بات آتی ہے تو فوراً اس طرح سے لوگ بخل کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، بخل کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ جناب مہر کتنا رکھا جائے. کہ جی لڑکی والوں سے پوچھو. کیوں بھائی لڑکی والوں سے کیوں پوچھے؟ مہر تو ایک ہدیہ ہے جو نئی زندگی کے آغاز کی خوشی میں دلہا اپنی وائف کو دیتا ہے، تو لڑکی والوں سے کیوں پوچھا جائے؟ لڑکے والے بتائیں کہ مہر کیا ہونا چاہیے، اور مہر ایک ہدیہ ہے, دونوں کے سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن کریم میں چار آیات چار مقامات پر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے مہر کی ادائیگی کا. مہر کو دلہن کا معاوضہ نہ سمجھو اور ادائیگی کی نیت سے مقرر کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اس نے عورت کو دھوکہ دیا, اور اگر مہر ادا کیے بغیر دنیا سے مر گیا اللہ تعالی کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ وہ زنا کار شمار ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ مہر اگر اول تو کہیں گے رکھو جی 32.5 روپیے مہر, 32.5 سوا 32 کبھی بھی دین کا مہر نہیں رہا, خدا کا خوف کرو. 32.5 روپے دور نبوی سے لے کے آج تک کسی کا مہر شریعت میں مقرر نہیں کیا گیا, نہیں کیا گیا. شریعت کی کسی کتاب میں 32.5 کا عدد مذکور نہیں ہے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ فقہ کی کسی کتاب میں. ہاں ایک ارشاد ہے اللہ کے حبیب کا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے, اور 10 درہم 32 ماشے کے قریب بنتا ہے. ممکن ہے کسی زمانے میں 1 ماشا 1 روپے کے برابر ہو, تب سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر مقرر کیے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے, وہ سن لو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ازواج مطہرات کے مہر 400 درہم یعنی تقریباً 73 تولے چاندی 1 کلو چاندی کے برابر بنتا ہے. حضرت خدیجہ کا مہر 20 اونٹ یا ایک روایت کے مطابق سونا جو 90 تولہ 1 کلو سونے سے زیادہ بنتا ہے. حضرت ام حبیبہ کا مہر 400 دینار 104 تولے سونا جو نجاشی بادشاہ نے حضور کی طرف سے اپنے پاس سے ادا کیا تھا. مہر فاطمی 500 درہم 133 تولے چاندی. دور نبوی میں یا سونا تھا یا چاندی. آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب شرعی مہر مقرر کرو. میں کہ جی شرعی مہر آپ بتا دیں کتنا ہوتا ہے. مولوی صاحب ایڈی وڈی مسجد کے خطیب تمہیں پتہ ہی نہیں شرعی مہر کی ہوتا ہے. میں کہ جی میں بتا دیتا ہوں شرعی مہر کیا ہوتا ہے. جی بتائیں بتائیں. میں نے کہا حضور کے زمانے میں روپے تو ہوتے نہیں تھے, حضور کے زمانے میں یا درہم ہوتے تھے یا دینار, درہم چاندی کے اور دینار سونے کے. تو سونے کے حساب سے 1.25 کلو سونا اور چاندی کے حساب سے 1.7 کلو چاندی. اور مولوی صاحب 5000 لکھو. یہ یکدم شریعت ڈاؤن ہو گئی ہے, یہ یکدم شریعت کو زلزل, اور وہ بھی غیر معجل ڈیفرڈ. میں کہا خدا کا خوف کرو, دلہن معجل امیجیٹ, مہر جہیز معجل, 400 کا جلوس جو لا رہے ہو دلہن کے باپ پر بوجھ ڈالنے کے لیے بارات کی صورت میں, وہ معجل, اور مہر غیر معجل. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دین کے نام پر جو ہم مذاق کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں. اور آخر میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا, ہاں جبرن مہر معاف کرانا حرام ہے, تنگ کر کے واپس لینا منع ہے. لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, قرآن کریم میں اس کا ذکر. اور میرے کو توجہ دیجئے, بیوی کو احترام دو جو ہمارے دین نے دیا ہے. جب یہ آیت اتری والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مال کو خزانہ بنا کے رکھنا ایک صورت میں پسندیدہ ہے، تو بہترین مال کون سا ہے یا رسول اللہ، بہترین مال کون سا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لو پھر میں تمہیں بتاؤں بہترین مال کیا ہے، لسان ذاکرون، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وقلب شاکرون، ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، وزوجت مؤمنت، اور ایسی بیوی جو ایمان والی ہو اور ایمان کے کاموں میں تمہاری مددگار ہو. اور سنن ابن ماجہ میں ہے انما الدنیا متاع، دنیا وقتی نفع پہنچانے والی چیز ہے، وليس من متاع الدنيا افضل من المرأة الصالحة، اور دنیا کا بہترین سرمایہ صالح اور نیک بیوی. ابو داؤد میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بہترین سرمایہ جس کی خواہش کرنی چاہیے وہ نیک اور صالح بیوی ہے. حضرت عبداللہ اور اللہ اکبر، مومن کو تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی حضور نے فرمایا صالح بیوی ہے، اور ایک موقع پر فرمایا جس کو چار چیزیں مل گئی، جس کو چار چیزیں مل گئی، فقط اعطی خیر الدنیا، اس کو دنیا کی ہر خیر مل گئی. کون کون سی؟ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، اور ایسا جسم جو تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہو، وزوجۃ لا تبغیہ خوفا فی نفسہا ومالہا، اور ایسی بھی کہ اگر تم موجود نہ ہو تو تمہیں اپنے مال کے بارے میں اور اس کی عزت و ناموس کے بارے میں اس کی طرف سے کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، تمہیں یقین ہو کہ تم نہ بھی ہو تمہاری عزت و ناموس محفوظ رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، عورتوں کو بھی ان کے حق دیجیے. قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض. ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر ہی بس مالک ہے، باقی سب اس کی رعایا ہے. اللہ قرآن کریم میں عورتوں کی سفارش کر رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرو. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، اللہ اکبر، اس حدیث کو سن کر میں لرز کے رہ جاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم النساء الا کریم، عورتوں کا اکرام وہی کرتا ہے، بیویوں کا، بیوی کا اکرام اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک وہی کرتا ہے، الا کریم، جو خود کریم ہے، جو خود شریف النفس ہے، جو خود اچھی فکر اور اچھی سوچ رکھنے والا ہے. وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِينَ، اور بیوی کی توہین اور عورتوں کی توہین وہی کرتا ہے جو زمانے کا کمینہ. حضور کا فرمان وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِينَ، لَئِينَ کمینہ. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہی بیویوں کو گالیاں اور بدسلوکیاں، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر ذرا توجہ دیجیے. خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا الا خبردار ان لکم علی نسائکم حقا، جیسے تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، وَنِسَاؤُكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، ایسے ہی تمہاری بیویوں، جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے ویسے ہی ان کا تم پر حق ہے. اور فرمایا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے. خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ کیسے آپ کی یوں کہہ لیجیے کہ سانس مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک طرح سے آخری مرحلے میں ہیں. اس وقت اللہ کے حبیب نے جو کلمات ارشاد فرمائے تھے, استوصوا بالنساء خیرا, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور آخری جملے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, آخری جملے جو حضور نے ارشاد فرمائے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, خبردار نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. بیوی بھی ماتحتوں میں آتی ہے, نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی آدھا دین ہے, بشرطے کہ اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے ہوں. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا.